الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 22 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اسے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی فنائیت کا ذکر فرمایا تھا. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں دو طرح کے لوگوں کا رویہ بیان کیا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل سخت ہیں، قرآن سے دور ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے دل نرم ہیں، قرآن کے قریب ہیں. دونوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کا تقابل کیا. فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، ایک نور پر ہے. تو یہ جس کا دل کھلا ہوا، جس کا سینہ، جس کو شرح صدر حاصل ہو گئی، جو نور پر ہے، یہ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس کا دل تنگ ہے، سخت ہے، سینہ کھلا نہیں بند ہے، جو نور پہ نہیں تاریکی پر ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے، جس کا سینہ تنگ ہے، جس کا دل سخت ہے، فرمایا اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے خرابی ہے اللہ کے ذکر کی طرف سے، قرآن کی طرف سے. کہ قرآن پر ایمان نہ لانا اس کی سخت دلی کو ظاہر بھی کرتا ہے اور اس کے دل کو اور سخت بھی کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں. اب یہاں پر جو دو وصف ایک دوسرے کے متضاد بیان کیے گئے، کہ جسے شرح صدر حاصل ہو، جس کا سینہ کھلا ہوا ہو، جو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو، ایسا بندہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. اب شرح صدر کی علامات کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے یا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے یا نہیں، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک تو بنیادی چیز ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھلا ہونا، کہ ہمارے دل اسلام کے لیے کھلے ہیں اور اسلام ہمارے دل میں موجود ہیں. تو جو بیسک ہے وہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، جو بھی مسلمان ہے، سب کو حاصل ہے کہ اس کے دل میں اسلام موجود ہے. لیکن ایک اس کا کامل درجہ ہے، کامل درجہ کہ جسے کہا جائے کہ اسے شرح صدر حاصل ہے، تو یہ اپنے رب کی طرف سے اعلیٰ درجے کے نور پر ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرح صدر کی علامات کیا ہیں. فرمایا کہ دنیا سے دل بے رغبت ہو، موت کی فکر ہو، اور جنت کی تیاری ہو. جس بندے کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اس کا دل اعلیٰ درجے کا اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سخت دل ہے، تو سخت دلی کی ایک بڑی واضح سی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سخت دل آدمی پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کے دل میں نصیحت گزرتی نہیں ہے، جاتی نہیں، کسی بات کا اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. وہ ہزاروں واعظ بھی سن لے، اچھی اچھی باتیں بھی سن لیں، وہ عبرتناک مناظر بھی دیکھ لے، وہ برے لوگوں کا انجام بھی دیکھ لے، وہ غلط لوگوں کا انجام سن بھی لے، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی ڈگر پہ، اپنی روش پہ چلتا رہتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، اور خشیت الہی رکھنے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے. جن کے دل میں خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے وصف بیان کیے. ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس کتاب سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یہ قرآن پاک کے یہاں پر تین اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، احسن الحدیث، یہ سب سے اچھی کتاب ہے۔ قرآن سب سے اچھی کتاب ہے۔ سب سے اچھی کتاب ہونے کی ایک بڑی واضح وجہ تو یہ ہے کہ قرآن اللہ خالق اور مالک کا کلام ہے۔ خالق کے کلام جیسا کلام مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ ساری مخلوق مل جائے، دنیا جہان کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ لوگ جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ خالق و مالک جیسا کلام بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اس کے اندر حسن یہ ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق کا کلام۔ اس لیے ایک مقولہ بھی ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو قرآن تو خدا کا کلام ہے اور خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو اس کا کلام ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو کسی کا کلام خدا کے کلام جیسا ہو نہیں سکتا، ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین کتاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے بہترین تعلیمات نازل فرمائی، یہ سب سے بہترین ہستی پر نازل کیا گیا، یہ سب سے بہترین فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا، یہ سب سے بہترین رات میں نازل کیا گیا، یہ سب سے بہترین امت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کی تعلیمات سب سے بہترین ہیں، اس پر عمل کرنے والے کائنات میں سب سے بہترین بن جاتے ہیں۔ تو اب خود غور کر لیں کہ جس کلام کے، جس کتاب کے یہ اوصاف ہیں، اگر وہ سب سے بہترین نہیں ہوگی تو پھر اور کون سا کلام سب سے بہترین ہوگا؟ تو قرآن احسن الحدیث سب سے بہترین بات ہے، سب سے بہترین کلام ہے، سب سے بہترین کتاب ہے۔ دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، متشابہن، یہ کتاب اس کا اول سے لے کر آخر تک سب ایک جیسا ہے۔ کس بات میں؟ ایک تو صداقت اور حقانیت میں، جیسے اس کا اول حق ہے اس کا آخر حق ہے، اس کا وسط حق ہے، اس کا جتنا کلام ہے وہ سب ایک جیسا ہے حق ہونے میں، سچ ہونے میں۔ دوسرا، اس کے مضامین ایک جیسے ہیں، اول تا آخر تک آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو جو مضامین قرآن کے شروع میں ملیں گے وہی قرآن کے آخر میں ملیں گے۔ ایک مثال صرف عرض کر دیتا ہوں، بقیہ آپ قرآن پاک کو خود پڑھ کے دیکھ لیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب العالمین میں ربوبیت کا بیان ہے، مالک یوم الدین میں مالک ہونے کا بیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں معبود ہونے کا بیان ہے۔ اب قرآن پاک کی سب سے آخری سورت دیکھ لے، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ رب الناس ربوبیت کا بیان ہے، مالک الناس مالکیت کا بیان ہے، الہ الناس معبودیت کا بیان ہے۔ اب قرآن پاک کے درمیان کی اگر میں آیتیں نکالوں تو اس طرح کی سو آیتیں اور بھی پڑھ سکتا ہوں۔ تو جیسے قرآن پاک کے شروع کے مضامین ہیں، وہ مضامین پورے قرآن کے اندر ایک جیسے چلتے آتے ہیں۔ قیامت کا بیان ہے تو قیامت کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے تو جنت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے تو آخرت کا بیان ہے۔ یہ قرآن جو ہے، یہ اس کے مضامین ایک جیسے ہیں، اول سے لے کر آخر تک یہ ایک ہی خوبصورت موتیوں کی طرح ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا وصف تھا۔ تیسرا وصف بیان فرمایا، مثانیہ۔ مثانیہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کی بار بار دہرائی کی جاتی ہے، جس کی بار بار دہرائی کی جاتی ہے۔ اب یہ بھی دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بذات خود بار بار کی جاتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، جو بھی نماز پڑھیں گے اس میں قرآن پڑھیں گے، تو قرآن بار بار دہرایا جاتا ہے. اچھا پھر واعظین واعظ کریں گے، علماء مسائل بیان کریں گے، اولیاء کرام معرفت کی باتیں بیان کریں گے، فقہاء کرام فقہی مسائل بیان کریں گے، محدثین حدیث پر کلام کریں گے، لیکن ہر کوئی اپنے کلام کے اندر قرآن پاک کو لے کے آئے گا. تو قرآن پاک بار بار دہرایا جاتا، بار بار دہرایا جاتا، بچے بچے کی زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوتی ہے. حفاظ کرام دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ حفاظ قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تراویح کے اندر ہر مسجد کے اندر قرآن پاک کی دہرائی ہوتی ہے، نمازوں کے اندر ہر مسجد میں قرآن پاک کی دہرائی ہوتی ہے، گھروں کے اندر پوری عورتیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں. قرآن پاک کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، اور اس میں بطور خاص سورۃ الفاتحہ کا یہ وصف سبع مثانی، یہ حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا کہ سورۃ الفاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے، تو یوں مثانیہ اس کا تکرار کیا جاتا ہے. اچھا اسی طرح ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی قرآن پاک پر لفظ مثانی کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس کے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ربوبیت کا، الوہیت کا، مالکیت کا بیان ہے، سورۃ الناس کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سورتوں کے اندر ہے. تو یہ اس کے مضامین ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ الوہیت کا، ربوبیت کا، رسالت کا، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، احکام کا، معاشرت کا، محنت کا، اخلاقیات کا، اس کی بار بار دہرائی فرماتا ہے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، تاکہ دلوں کے اندر رچ بس جائے، دلوں کے اندر وہ باتیں بیٹھ جائیں، وہ عقائد، وہ عبادات، وہ اخلاق، وہ معاملات، ان کی تعلیمات وہ دلوں کے اندر بیٹھ جائیں، رچ بس جائیں. تو یہ ہے قرآن پاک مثانیہ، جس کے مضامین کا بار بار تکرار ہے قرآن پاک کے اندر. یہ تو تھے قرآن پاک کے اوصاف. اب قرآن پاک سننے والوں کے اوصاف، ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ بیان کیا، فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دل ذکر اللہ کے متعلق سخت ہیں، ذکر اللہ قرآن، جن کے دل قرآن کے بارے میں سخت ہیں، قرآن سے ان کے دل متاثر ہی نہیں ہوتے، قرآن سن لے کوئی سمجھا دے ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جن کے دل خدا کی طرف راغب ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے معمور ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، صدق ہے، اخلاص ہے، تقویٰ ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے دبدبے کے اثرات ہیں، جن کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ان کی کھالوں پر، ان کے بدن پر قرآن سن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم بہت ہی پر ہیبت منظر دیکھیں یا انتہائی ہیبت ناک بات سنیں تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جن کو دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے. اور یہ تو ان کے بدن کے رونگٹوں کی کیفیت. پھر فرمایا پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل، ان کے بدن کی کھال اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل بھی سافٹ ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کی کھال پر اس کے اثرات جو ہے وہ نمودار ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کی کھالیں بھی اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ ذالک ھدى اللہ یھدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اللہ گمراہ کرے مراد یہ کہ جب بندہ اپنی سرکشی اور انانیت کی وجہ سے حق قبول کرنے سے اصلاً ہی انکار کر بیٹھے اور اپنے دل کے حق قبول کرنے کے سارے دروازے بند کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گمراہی کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر وہ تخلیق دلالت جو ہے وہ اس کے حق میں ہو جاتی ہے. بندہ کرتا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے ہے، لیکن خلق ضلالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ہمیں تھوڑا سا اپنی حالت و کیفیت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم دین کے سارے احکام کو تسلیم کرنے والے، انکار کسی کا نہیں کرتے، بے عملی اپنی جگہ، انکار ہم کسی کا نہیں کرتے۔ تو یہ جو قرآن پاک سن کر کاملین پر، مخلصین پر، مقربین پر، صالحین پر، خاشعین پر اور خشیت رکھنے والوں پر یہ جو کیفیات طاری ہوتی ہیں، کیا ان میں کوئی کیفیت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ کیا قرآن پاک سن کر کیا ہمارے بدن کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا قرآن سن کر ہمارے بدن کی کھال اور ہمارا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، ہمارا دل بھی نرم ہو جائے حق قبول کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر میں مشغولیت کے لیے، اسے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے؟ اگر ایسی کیفیت ہے تو مرحبا، صد مرحبا۔ لیکن اگر اس طرح کی کیفیت ہم نے پوری زندگی بھی محسوس نہ کی ہو تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ جو صالحین ہیں، جو متقین ہیں، ان کے تو یہ اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی ایسی خشیت پیدا فرمائے کہ ہمیں بھی یہ جو قرآن پاک کی تجلیات ہیں، یہ جو قرآن پاک کے انوار ہیں، یہ ہمیں اپنے دل کے اندر ایسے محسوس ہوں۔ اب اس کے بعد پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور تقابل بیان فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ نجات پانے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا، اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔ یہاں بھی دو طرح کے بندے بیان کیے، فرمایا ایک تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ چہرے کے ذریعے کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ تو اس کو پشت کی طرح باندھے ہوں گے، جیسے مجرموں کے ہاتھ پیٹھ کی طرح باندھ دیے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن جو مجرمین ہیں ان کے ہاتھ کو پیٹھ کی طرف باندھے ہوئے ہوں گے۔ اب جب ان کو عذاب آئے گا تو عذاب کو کس چیز سے روکیں گے؟ تو ان کا چہرہ ہی سامنے ہوگا، تو گویا ڈائریکٹ ان کے چہرے پر وہ عذاب آ رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک یہ بندہ ہے جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو ڈھال بنا کر عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا، عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور دوسری طرف وہ ہے جو نجات پانے والا ہے، جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، جس کی بخشش کا پروانہ جاری ہو گیا، جنت کا مشتہ سنا دیا گیا، جسے عذاب سے دور کر دیا گیا، عذاب سے محفوظ کر دیا گیا، جس کی نجات کا اعلان ہو گیا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، جو عذاب والا ہے وہ نجات پانے والے کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو عذاب پانے والا ہے اس کو پھر کہا جائے گا کہ یہ جو عذاب ہے یہ تمہارے اپنے ہی بد اعمال کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے، تو اپنے کمائیوں کا مزہ چکھو۔ جو اعمال دنیا میں کمائے تھے یہ اسی کا صلہ تمہیں یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوم کے احوال، کچھ قوموں کے اجمالاً احوال بیان کیے اور ان کے دنیاوی اور اخروی انجام کا بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان لوگوں کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے، اگر وہ جان لیتے تو بہتر ہوتا، اگر وہ جان لیتے تو بہتر ہوتا۔ یہاں اجمالاً بہت ساری قوموں کا بیان کر دیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس میں تسلی ہے، کفار کو اس کے اندر وارننگ ہے کہ ان لوگوں سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ انجام کیا ہوا؟ فرمایا ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جو کافروں پر عذاب آئے ہیں اگر اس پر تھوڑا سا غور کریں تو عذاب ایسے انداز میں آیا کہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ہیں ایسے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ بہت سے وہ تھے جو بڑے مزے سے دن کے وقت کیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، خدا کا عذاب آیا، ملیا میٹ کر دیا، تصور نہیں تھا۔ قوم نوح اپنی جگہ بڑے مزے سے پھر رہی تھی، لیکن آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا تو کیا بنا؟ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی عذاب آئے گا، ایسا عالمگیر اتنا بڑا طوفان آئے گا، آسمان سے ایسی بارش برسے گی، زمین ایسے پانی ابلے گا، یہ ہوگا۔ لیکن وہاں سے عذاب آ گیا۔ فرعون اور فرعون کے جو ساتھی تھے، فرعون کے جو لشکری تھے، وہ تو اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اپنی طرف سے لاؤ لشکر، اسلحہ، گھوڑے اور نہ جانے کیا کیا سواریاں لے کر گئے تھے۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ دریائے نیل سے موسیٰ علیہ السلام اور قوم تو پار گزر گئی۔ یہ کھڑے تھے کہ ہیں یہ کیسے گزر گئے، یہ تو دریا تھا، راستے کیسے بن گئے، یہ بھی کودے، ختم۔ کیا گمان تھا کہ یہاں سے عذاب آئے گا؟ دریائے نیل کے یہ راستے ہٹ جائیں گے اور یوں عذاب آئے گا، لیکن آ گیا۔ اسی طرح اور بھی دیگر قوموں کے حوالے سے، کسی پر جو بادلوں کے ذریعے عذاب آیا تو بادل دیکھ کے بڑے خوش، وہ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا، تو بڑے خوش تھے کہ کہہ سالی تھی، خشک سالی تھی اور پانی کی کمی تھی، اب بادل آ گئے، برسیں گے، جانور پانی پئیں گے، ہم پانی پئیں گے، ہریالی ہو جائے گی، کھیت رہلائیں گے۔ لیکن وہی ان کے لیے عذاب کے اندر بدل گیا۔ بل ہوا مستعجل تم بھی ریح فیہا عذاب، کہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یہ ہوا ہے جس کے اندر عذاب ہے، ہلاک ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو انہیں وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس کے ذریعے یہ جو اہل مکہ تھے اور یہاں کے جو لوگ تھے ایمان نہ لانے والے، ان کو بھی یہ بتا دیا کہ تم پر بھی ویسے عذاب آئے گا کہ تمہارے تصور میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان کے لیے جو اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی، وہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر کے اندر کفار کو یہ تصور نہیں تھا کہ ہم 1000، ہر ایک کے پاس گھوڑا، اونٹ، کھانے پینے کا وافر سامان، ہر ایک کے پاس اسلحہ موجود، مد مقابل میں 1000 کے مقابلے میں 313، 2 گھوڑے، تھوڑے سے اونٹ، چند ایک کے پاس اسلحہ، فاقہ کشی کا زمانہ، یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کے ہاتھوں اس لشکر کو برباد کر دیا، عذاب کا شکار کر دیا۔ تو ان پر بھی وہی ہوا کہ انہیں وہاں سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان نہیں تھا کہ یوں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو وارننگ دی تھی وہ ان کے سامنے پوری بھی ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جو پہلی قومیں تھیں، فرمایا اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ فرمایا دنیا میں تو رسوائی ہوئی، آج فرعون کا نام کیا تعظیم اور ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے، رسوا کن عذاب آیا اور آج تک رسوا ہے، جن جن قوموں پر عذاب آیا آج تک رسوا ہے۔ تو دنیا میں بھی رسوا کن عذاب آیا، لیکن فرما دیا کہ یہ عذاب یہ آخری نہیں، ابھی جو آنے والا عذاب ہے آخرت کا، فرمایا وہ تو سب سے بڑا ہے، وہ تو بہت بڑھ کر ہے، یہ دنیا کے عذاب سے بہت بڑا عذاب ہے۔ لو کانو یعلمون، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جان لیتے، عذاب سے پہلے جان لیتے تو کیا ہی اچھا تھا کہ اگر یہ جان لیتے، یا اگر یہ جان لیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اگر جان لیتے کہ ایسا عذاب آئے گا اور ان کے دل بھی اس کو مان لیتے کہ واقعتا آنا ہے، تو پھر وہ حرکتیں نہ کرتے، پھر کفر کو اس طرح اختیار نہ کرتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر قرآن پاک کی بات ہوتی ہے، فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ ہے قرآن پاک کے نزول کا ایک بڑا بنیادی مقصد۔ دو باتیں ارشاد ہوئیں، ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی۔ ہر قسم کی مثال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوبوں میں قرآن پاک کے اندر کلام کیا۔ قرآن پاک کے اندر قانون کی باتیں بھی، جیسے چور کے ہاتھ کاٹنے کا اور بدکار کو سزا دینے کے بارے میں، اور اس طرح یہ قانون کی باتیں، اچھا اس کے اندر فیملی میٹرز بھی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں، اس میں عبادت الہی کا بیان بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ کا بیان بھی ہے، اس کے اندر مثالیں بھی ہیں، جیسے ہم مثال کہتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، اس کے اندر جنت کی بشارتیں بھی ہیں، اس میں جہنم کی وعیدیں بھی ہیں، اس کے اندر ایک قاہرانہ انداز میں کلام بھی ہے، اس میں ایک سمجھانے کے انداز کے اندر بات بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان بھی ہے، اور اس میں مخلوق میں جو خدا کے عجائبات ہیں اور قدرتوں کے کرشمے ہیں اس کا بیان بھی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسلوب میں کلام فرمایا، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں، ہر بندہ ایک ہی انداز کو قبول نہیں کرتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ترغیب مؤثر ثابت ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے ڈر مؤثر ثابت ہوتا ہے، کچھ وہ ہیں جو عقلی اعتبار سے سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مثالوں کو زیادہ یا وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے سامنے عظمتوں کا بیان آتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے سامنے کائنات کے اسرار و رموز اور عجائبات کا بیان ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر انداز کے اندر کلام فرمایا، ہر انداز کے اندر لوگوں کو سمجھایا، مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں، کسی کو کسی طرح مل جائے، کسی کو کسی طرح مل جائے، کسی کو کسی طرح مل جائے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے، یہ خدا کی رحمت بھی ہے، یہ خدا کی رحمت بھی ہے کہ اس نے اپنا کلام ہمیں اس انداز کے اندر عطا فرمایا۔ اب عظمت قرآن پر ایک اور بات ارشاد ہوتی ہے، فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ قرآن کیا ہے؟ عربی زبان میں، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی اس کی تعلیمات کے اندر خرابی نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ اللہ عزوجل سے ڈریں اور تقویٰ حاصل کریں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں اس لیے، یہاں پر بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن ساری دنیا کے لیے ہے تو پھر صرف عربی میں کیوں نازل ہوا، ہر قوم کے لیے اسی کی زبان میں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، اور یہ وہ کر سکتا ہے جسے یہ نہیں پتہ کہ دنیا میں زبانیں کتنی، دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ کوئی زبان وہ ہے جو دنیا میں 50 کروڑ آدمی بولتے ہیں، کوئی وہ ہے جو دنیا کے اندر صرف 50,000 آدمی بولتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ جدا جدا قرآن نازل کرتا جدا جدا زبان کے اندر، تو پھر قرآن پاک کے کم از کم 8-10 ہزار زبانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نسخے نازل فرماتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو اس کا نظام ہے وہ عقل کے بڑا قریب ہے اور عقل کے بڑا مطابق ہے۔ اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس انداز کے اندر جو ہے قرآن پاک کا نزول، یہ بڑا ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، دنیا میں جو سب سے بہترین زبان تھی عربی، اس بہترین زبان کے اندر بہترین انداز کے اندر قرآن نازل کر دیا، اور جن پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہمت، جذبہ، حوصلہ، زندگی، اور ان کے ہاتھوں پر وہ کارنامے جو ہے وہ سر انجام کروائے کہ ان کے ذریعے یہی قرآن مختلف زبانوں میں ہوتا ہوا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اس پر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے، ضمناً میں نے یہاں پر کچھ عرض کر دیا۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی تعلیمات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولے یہ کیسی تعلیمات ہے، نہیں، اس کی ہر تعلیم عقل انسانی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز لوگوں کی بھی عقل کے مطابق ہوگی۔ اچھا مقصد کیا ہے؟ فرمایا قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ لوگ اللہ سے ڈریں، انہیں تقویٰ نصیب ہو۔ یہ مقصد سب کے لیے ہے، یہ قرآن پاک کا نزول تو ساری انسانیت کے لیے، ہدل للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ ہم بھی انسانوں میں داخل ہیں، ایمان الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ جو نزول قرآن کا مقصد ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے، اس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے۔ ہم دیکھیں کہ کیا ہمیں قرآن کے نزول کا یہ مقصد تقویٰ حاصل ہوا یا نہیں۔ تو تقویٰ تو حاصل ہوگا کہ جب ہمیں قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہوگا، قرآن کو سمجھیں گے، اس کی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہوگا تو عمل کرنے کی باری آئے گی نا۔ اگر ہمیں تعلیمات کا ہی پتہ نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اب تعلیمات یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ خود قرآن کو سمجھیں، تعلیمات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ قرآن سے سمجھ کے جو علماء نے، اولیاء کرام نے اور بزرگان دین نے بیان کیا ہم اس پہ عمل کریں، تو بھی قرآن پہ ہی عمل ہوگا۔ لیکن ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال تقوی کے اعتبار سے تو ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد جو تقوی ہے وہ ہمیں حاصل ہے یا نہیں، ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر خوف ہے یا نہیں، اور اس ڈر خوف کا جو نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں وہ بچتے ہیں یا نہیں. اگر یہ مقصد ہمیں حاصل ہے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم تقوی سے خالی ہیں، ہم تقوی سے عاری ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہیں، تو پھر بڑے غور کی حاجت ہے، پھر توجہ کی حاجت ہے کہ جب ہمیں ہی نزول قرآن کا مقصد تقوی حاصل نہیں ہے تو پھر کفار کو کیا دعوت دے رہے ہیں. ایک ویسے ہی ایک شرمندگی والی سی بات ہو جاتی ہے. ویسے تو ہے کہ پیغام پہنچایا جائے، لیکن ایک ظاہری اعتبار سے بھی غور کریں تو کہ عجیب سی بات ہے کہ خود تقوی سے خالی ہیں دوسروں کو تقریر کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرک اور موحد دونوں کی مثال بیان فرمائی، ان کا فرق ایک مثال کے ذریعے بیان کیا. ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. اللہ نے ایک غلام مرد کی مثال بیان فرمائی، وہ غلام جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں، اور ایک ایسا غلام مرد ہے جو خالص ایک ہی کا غلام ہو. کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ ہرگز نہیں. سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ لوگوں میں اکثر جانتے نہیں. دو طرح کے غلام، جیسے پچھلے زمانے کے اندر غلام لونڈیاں ہوتے تھے، آج کے زمانے میں اگر ہم نوکروں کو بھی لے لیں تو بھی یہ بات چل جائے گی کہ ایک وہ غلام ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، مثال کے طور پہ پانچ آقا ہیں، پانچ اس کے مالک ہیں، اور سارے بد اخلاق، سارے بد اخلاق. اب پانچ بد اخلاق مالکوں کا جو غلام ہوگا وہ غلام بھی پاگل ہو جائے گا. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر مالک یہ کہے گا کہ یہ غلام میری بات مانے. مثلا پانچوں صبح اٹھے 10 بجے، اب پانچوں نے آرڈر جاری کر دیے کہ غلام صاحب یہ کرے، غلام یہ کرے، غلام یہ کرے، غلام یہ کرے، اور سارے ہی بد اخلاق ہیں. اب غلام تو ایک کا کام کر سکتا ہے، پانچوں کا تو نہیں کر سکتا. اب وہ جس کا کرے گا باقی چار جو ہے وہ گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، ناراض ہوں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. دوسرے کا کرے گا تو باقی چار لڑ پڑیں گے، تیسرے کا کرے گا تو اس کے علاوہ باقی والے لڑ پڑیں گے. تو وہ تو غلام ہی پاگل ہو جائے گا کہ ان پاگلوں کا میں کہاں سے مقابلہ کروں، یہ تو پانچوں اکٹھا حکم دیتے ہیں، عمل ہی نہیں ہو سکتا. ایک طرف یہ، دوسری طرف ایک بندہ صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، اور وہ آقا بھی بڑا اچھا ہے. وہ آقا صبح اٹھتا ہے اور اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس غلام کو کوئی ٹینشن نہیں، اس کو پتہ ہے کہ مالک نے حکم دیا، میں نے پورا کرنا، اور تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں غلاموں کی حالت پر غور کریں، کون اچھے حال میں ہے اور کون بدتر حال میں ہے. جو صرف ایک کا ہے وہ اچھے حال میں، جو بہت ساروں کا ہے وہ بدتر حال میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مشرک ہے، جس نے بہت سے خدا بنائے ہوئے، جس نے بہت سے خدا بنائے ہوئے، وہ ایسا ہے جیسے بہت سے بد اخلاق مالکوں کا غلام. اور جو موحد ہے، صرف خدا کو ماننے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے صرف ایک کا غلام. تو جو مومن ہے وہ صرف خدا کو ماننے والا ہے، خدا کو معبود مانتا ہے. جو مشرک ہے وہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مومن و موحد کو تو پتہ ہے کہ بھائی مجھے صرف خدا کو راضی کرنا ہے، مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے خدا کو راضی کرنا ہے. جبکہ مشرک کو کبھی یہ ہے کہ بھائی یہ دولت کی دیوی ہے، یہ جو ہے نا وہ قہر کا دیوتا ہے، یہ بارش کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے ہے، صبح کو روزی چاہیے، شام کو بارش چاہیے، دوپہر میں جناب دشمن سے مقابلہ چاہیے. تو کبھی اس دیوی کو پوچھے گا، کبھی اس دیوتا کو پوچھے گا، کبھی اس بت کے سامنے کھڑا ہوگا، اور کرے گا کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، بہت سے جھوٹے خداؤں کو ماننے والے ہیں، اس کا حال اسی غلام کی طرح ہے جس کے بہت سے آقا ہیں اور سارے بد اخلاق ہیں. جبکہ جو ایک خدا کا ماننے والا ہے، اس کو روزی چاہیے تو وہ کیا کرے گا، یا اللہ تو مجھے روزی دے. وہ بیمار ہو گیا، اسے شفا چاہیے تو کیا کرے گا، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا، تو مجھے شفا دے. اس کا بچہ بیمار ہے تو وہ کہے گا، یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے، تو اس کو شفا دینے والا. اس کو کوئی مصیبت آ گئی تو وہ کہے گا، یا اللہ تو ہی مصیبتیں دور کرنے والا، اس کی مصیبت دور کر دے. تو جو خدا کا ہے وہ سکون میں ہے، اور جو بہت ساروں کا ہے وہ بے سکونی کے اندر ہے. تو یہ ہے مشرک اور موحد کے درمیان فرق. اب یہ تو تھا مشرک اور موحد کے درمیان. اب اس سے تھوڑا سا آگے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ توحید اتنا ایک وسیع موضوع ہے کہ جس پر یقین کیجئے کہ علماء نے جتنا کلام کیا ہے, میں صرف وہ بھی اگر بیان کروں تو سالوں گزر جائیں وہ کلام مکمل نہ ہو. لیکن اس میں چند ایک میں پہلو عرض کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کو ایک تنہا مالک مانتے ہیں, عزتوں کا مالک اللہ ہے, روزی کا مالک اللہ ہے. جب روزی کا مالک اللہ ہے تو لوگوں کا جو طرز عمل ہے کیا وہ ایسا ہے کہ جسے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تنہا رازق مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو رازق مانتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی کو تنہا رازق مانتے ہیں تو پھر حلال و حرام کا فرق کیوں نہیں کرتے؟ جب رازق اللہ ہے, اس کا حکم ہے حلال کماؤ حرام کی طرف نہ جاؤ, تو جب رازق خود کہہ رہا ہے کہ حرام کی طرف نہ جاؤ حلال کے ذریعے کماؤ میں تمہیں رزق دوں گا, تو پھر یہ حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری موجود ہے, اس کا ایمان اس درجے کا ہے ہی نہیں جس درجے کا ہونا چاہیے. عزتوں کی طلب کے اندر کبھی کسی امیر کے پیچھے, کبھی کسی وزیر کے پیچھے, کبھی کسی جناب لیڈر کے پیچھے, کبھی جناب کسی چودھری صاحب کے پیچھے, جو ہے وہ دم ہلاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہمیں عزت دے دے گا, یہ عزت دے دے گا. ارے بحیثیت مسلمان تو مسلمان کا عقیدہ تھا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ ملک کے بادشاہ, ملک کے مالک, تو جسے چاہتا ہے بادشاہ ملک دیتا ہے, جسے چاہتا ہے واپس لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو عزت دینا تو خدا کا کام ہے, عزت دینے والا تو اللہ ہے. تو پھر یہ ہم, یہ زید عمر بکر خالد, یہ رنگ برنگے لوگوں کے پیچھے کیوں عزت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں؟ خدا کے حکم کے مقابلے میں ہم پھر دوسروں کے حکام کو کیوں مانتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کرنے والی ذات خدا کی ہے, جو خالق ہے وہ خدا ہے, جو مالک ہے وہ خدا ہے, جو رازق ہے وہ خدا ہے, جو عزتوں کا مالک ہے وہ خدا ہے. تو پھر ہم دوسروں کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ ہمارا جو توحید کا خالص عقیدہ جیسا ہونا چاہیے اس کے اندر ہمارے یہاں کمزوری ہوتی ہے. اس معنی میں نہیں کہ معاذ اللہ اس میں شرک ہوتا ہے, اس معنی میں کہ ہمارا ایمان اتنا کامل نہیں ہے, ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اگر اپنے آپ کو خدا کے لیے تنہا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کبھی کسی کو فوقیت نہیں دینی, اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم ہے, آنکھیں بند ہیں, دل اور سر ہمارے جھکے ہوئے ہیں, تو پھر دیکھیے اس کا صلہ کیسا ملتا ہے. توکل کیا ہے, تفویض کیا ہے, تسلیم کیا ہے, رضا بالقضا کیا ہے, صبر کیا ہے, یہ ساری توحید کی شاخیں ہیں. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا, اپنے امر کو, اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا, اللہ عز و جل پہ بھروسہ کرنا, اسی توکل پہ ثابت قدم رہنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی توحید کی شاخیں ہیں, یہ توحید کی شاخیں. تو جس کا ایمان ایسا مضبوط ہے, جس کے دل کے اندر ایسا ایمان مضبوط ہے, تو وہ ہے وہ رجلن سلم لرجل, وہ حقیقتاً اس مثال کے اوپر پورا پورا اترنے والا ہے. ورنہ ہر مسلمان الحمدللہ موحد ہے اور عقیدہ توحید اس کے دل میں موجود ہے, شرک نہیں ہے اس کے دل میں, لیکن وہ جو اس کے اعلیٰ درجے کے تقاضے ہیں ان سے بہرحال ہماری بہت دوری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اتنی خوبصورت مثال کے ذریعے تمہیں بات کو سمجھا دیا. لیکن فرمایا کہ تب بھی بات یہ ہے بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اسی کے اوپر کسی کا شعر ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ ایک سجدہ جو خدا کے سامنے ہے, وہ یہ سارے بتوں کے سامنے, سارے جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے سے بچا لیتا ہے. جو خدا کا در پکڑ کے بیٹھ گیا, اس نے بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا, جس نے خدا کو اپنا سب کچھ مان لیا, میرا رازق یہ ہے, میرا مالک یہ ہے, میرا خالق یہ ہے, میرا دینے والا یہ ہے, مجھے عزت یہ دے گا, مجھے زندگی دینے والا یہ ہے, مجھے میرا سب کچھ کرنے والا یہ ہے, تو جب وہ ایک مرتبہ اس مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا ہے, پھر وہ دنیا داروں کے پیچھے نہیں پھرتا کہ یہ میرے رازق ہیں, یہ میرے مالک ہیں, یہ جناب میری زندگی موت کا اختیار رکھتے ہیں. نہیں, پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ خدا پہ سچا ایمان رکھنے والا بندہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے, ہمیں ایمان کا ایسا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.